बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. یورپی ٹرائیکا کو ایران کا سخت انتباہ. جوہری معاہدے کی خصوصی شق غلط استعمال کیے جانے پر تہران کا رد عمل سخت ہوگا. غزہ اور غرب اردن پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی. وعدہ صادق 3 آپریشن مناسب وقت پر ہوگا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی. اور ہندوستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے آئین ہند کے بانی کی مبینہ اہانت پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے یورپی یونین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی شق کا غلط استعمال ہوا تو ایران سخت رد عمل دکھائے گا. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یورپی یونین کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یورپی ٹرائیکا کی جانب سے جوہری معاہدے کی مخصوص شق اسنیپ بیک میکانزم کے استعمال کی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسنیپ بیک میکانزم کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جسے آپ ایران کو دھمکانے کے لیے استعمال کر سکیں. ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی اشتعال انگیز اقدام کیا گیا تو بھرپور اور سخت رد عمل سامنے آئے گا. اس نے بیک میکانزم کو فعال کرنے اور منسوخ شدہ قراردادوں کو دوبارہ نافذ کرنے سے ایک سنگین بحران پیدا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے بے بنیاد الزامات اور سیاسی مقاصد پر مبنی قرارداد کے باوجود ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنے وعدوں کے مطابق تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. گزشتہ مہینوں کے دوران گورننگ بورڈ اجلاس میں ایران کے خلاف تنقیدی قرارداد کی منظوری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ ایک سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں جس کا مقصد سفارتکاری اعتماد اور تعمیری رابطے کے ضروری اصولوں کو نقصان پہنچانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یورپی یونین کے نمائندوں کے بیانات کو غور سے سنا. بدقسمتی سے ان کے بیانات بدستور سیاسی جانبدارانہ اور یک طرفہ تھے. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایران کے خلاف لگائے گئے بے بنیاد الزامات زمینی حقائق کو نہیں بدل سکتے ہیں. اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین موجودہ حالات کو ایران کے خلاف غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے یورپی ٹرائیکا کو ایران کے خلاف منفی رویہ اختیار کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. واسیلی نبنزیا نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد 22-31 کے حوالے سے کہا کہ برطانیہ اور یورپی یونین ایران کے خلاف حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. روس کا موقف ہے قرارداد 22-31 اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی پرم نویت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تاہم امریکہ نے یک طرفہ طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور ایران پر یک طرفہ پابندیاں عائد کیں. غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری وحشیانہ سینی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. غزہ میں الدرج کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر سینی بمباری میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ کے جنوب میں خان یونس کے خزا علاقے پر سینی فوج نے گولہ باری کی. غزہ کے شمال میں بیت الہیہ میں بھی غاصب سینی فوج نے ایک ایسے مکان کو بمباری کا نشانہ بنایا جس میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی. فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سینی حملوں کے نتیجے میں کمال ادوان اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آگ لگ گئی. دیر البلا پر بھی سینی فوج کی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. سینی فوج نے غزہ کے شمال میں کمال ادوان کے اطراف کے علاقوں کو 9 بار حملوں کا نشانہ بنایا جس میں کئی فلسطینی شہید ہو زخمی ہو گئے. غزہ کے صحابہ علاقے میں ایک رہائشی مکان پر بھی سینی جنگی طیاروں نے بمباری کی. سینی حکومت نے المدانی اسپتال کے اطراف کے علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا. سینی فوج نے غزہ کے جنوب میں الزیتون میں رہائشی مکانات کو بھی تباہ کر دیا. ادھر فلسطینی اسکوائر کے قریب سینی جارحیت میں تباہ شدہ ایک مکان سے 8 فلسطینی شہدا کی لاشیں باہر نکالی گئیں. النصیرات کیمپ پر سہنی ڈرون حملے میں بھی 15 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ IRGC نے ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کیا اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وعدہ صادق 3 آپریشن مناسب وقت اور صحیح جگہ پر کیا جائے گا. جنرل علی فدوی نے بدھ کے روز کہا کہ لوگوں کے ذہن میں وعدہ صادق 3 آپریشن کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، اس لیے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنی تاسیس کے بعد سے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے کہا کہ دین اسلام میں انسانی زندگی کے لیے مختلف جہتوں، حتیٰ کہ معیشت کے میدان میں بھی ایک منصوبہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا معاشیات کے شعبے سے کوئی سروکار نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس صحیح فہم و ادراک نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر D8 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ ہو گئے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان 8 ترقی پذیر اسلامی ملکوں کے 11th سربراہی اجلاس D8 میں شرکت کے لیے تہران سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے لیے روانہ ہو گئے.
ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف اور رہبر معظم کے نمائندے حجت الاسلام محسن قمی نے ان کو رخصت کیا. صدر مملکت پزشکیان اس سفر کے دوران ڈی ایٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ اس سربراہی اجلاس میں شریک کچھ رہنماؤں اور حکام سے دو طرفہ ملاقاتیں اور دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. عالم اسلام میں رونما ہونے والی معاشی اور سیاسی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 8 ترقی پذیر اسلامی ممالک کا 11واں سربراہ اجلاس کہ جسے مختصراً ڈی ایٹ گروپ کہا جاتا ہے جمعرات کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوگا. ایران کے بعض ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے آئی اے ای کے سربراہ کے سیاسی رویے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی ذمہ داریوں کے بارے میں اشتعال انگیزی اور فریق مقابل کی غیر ذمہ داری پر خاموشی ناقابل قبول ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے زور دے کر کہا ہے کہ آئی اے ای کو غیر جانبداری پر مبنی اصولوں اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. محمد اسلامی نے کہا کہ ہر 6 مہینے پر قرارداد نمبر 2231 کا جائزہ لیا جاتا ہے جس میں پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایران کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھا جاتا ہے. لہذا یہ رویہ ہرگز قابل قبول نہیں کہ ایک عالمی ادارہ اشتعال انگیزی کرتے ہوئے صرف ترازو کے ایک پلڑے کو دیکھے اور فریق مقابل کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیے جانے کو سرے سے نظر انداز کر دے. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی. ذرائع کے مطابق یونان میں 3 مختلف کشتی حادثوں میں مزید 35 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. ذرائع کے مطابق یونانی کوسٹ گارڈ نے لاپتہ پاکستانیوں کی تلاش کا ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے جس کے بعد تمام لاپتہ افراد کو مردہ تصور کیا جائے گا. سرکاری ذرائع کے مطابق لیبیا میں ابھی بھی کم و بیش 5000 پاکستانی موجود ہیں. یورپ جانے کے خواہش مند یہ افراد مختلف پاکستانی اور لیبیا کے ایجنٹوں کے پاس ہیں. ادھر یونانی کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے نے مزید 2 مقدمات درج کر لیے ہیں. واضح رہے کہ پاکستان سے لیبیا جانے کے لیے براہ راست پروازیں نہیں جاتی, تاہم یورپ جانے کے خواہش مند افراد ایئر روٹس کے ذریعے باقاعدہ ویزوں پر دبئی اور دیگر ممالک جانے کے بعد وہاں سے انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں شکار ہو کر مختلف ممالک سے ہو کر زمینی راستوں کے ذریعے لیبیا پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے سمندر کے ذریعے یورپ ممالک کی سرحدیں عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا, ہمارے ارکان کو استعفی دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا, اس وقت تک ہم کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے وزراء کی ایوان زیری میں عدم موجودگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اجلاس میں صرف 1 وزیر مملکت اور 1 وفاقی موجود ہے, باقی وزراء کہاں ہیں. ہندوستان میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کے لیڈروں نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج کیا اور کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی ہے. ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منگل کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر کی توہین کی اور اپوزیشن پارٹیاں اس توہین کو برداشت نہیں کریں گی. اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ امیت شاہ کو اس کے لیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کے اس احتجاج میں ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے, ایوان زیری لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی سمیت متعدد پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران موجود تھے. احتجاجی قائدین نے اپنے ہاتھوں میں بابا صاحب کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور وہ جے بھیم اور مودی حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے. روسی فوج نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں. یوکرین کی بری فوج کے کمانڈر الیگزینڈر سیلسکی نے یوکرین کے علاقوں کورسک اور ڈونیٹسک کے علاقوں میں روسی حملوں میں شدت آنے کی خبر دی ہے. رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق سیلسکی نے سرکاری اور علاقائی حکام سے ایک آن لائن خطاب میں کہا ہے کہ یہ تیسرا دن ہے جب کورسک کے علاقے پر دشمن نے شدید حملے کیے ہیں. اس کے بعد سیلسکی نے دعویٰ کیا کہ روس شمالی کوریا کی افواج کو مکمل طور پر استعمال کر رہا ہے, اسے اس خطے میں کافی نقصان ہوا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالے معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر 17 جمادی الثانی اور 19 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنی خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ استاد سنی خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بڑی شہرت پائی۔ استاد سنی خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ انتیس آذر سن 1336 ہجری شمسی کو ایران کے معروف موسیقار ابوالحسن سبا نے وفات پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد اور دوسرے ماہر اساتذہ سے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ استاد سبا صرف موسیقی میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں مصوری، ادب اور پودوں کی نشو نما میں بھی خاص دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے بعد استاد سبا نے موسیقی سکھانے کا مرکز قائم کیا جہاں بہت سے افراد کو یہ فن سکھایا۔ انہوں نے ایران کی روایتی موسیقی کے میدان میں مختلف زاویوں سے نئی دھنیں ترتیب دیں۔ اسی طرح لوک موسیقی کی دھنوں کی تدوین بھی ان کے دیگر کارناموں میں شامل ہے۔ انتیس آذر سن 1396 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے سابق رکن اور شیراز کے امام جمعہ آیت اللہ محی الدین حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 12 بہمن سن 1315 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقدس شہر قم کا رخ کیا اور وہاں آیت اللہ بروجردی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ محقق داماد اور آیت اللہ عراقی سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ محی الدین شیرازی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی جلا وطنی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیز ایک مدت کے لیے فومن شہر جلا وطن کیا گیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کے ذریعے صوبہ فارس میں ولی فقی کے نمائندے اور امام جمعہ منتخب کیے گئے۔ اسی عہدے پر وہ آخری دم تک باقی رہے۔ انہوں نے 81 برس کی عمر میں قم کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ سترہ جمادی الثانی سن 524 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر اور ادیب بار بغدادی انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 81 برس تھی۔ علم نحو اور لغت میں وہ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی کتابوں اور تصانیف میں سے ان کا شعری مجموعہ آج بھی محفوظ ہے۔ 17 جمادی الثانی سن 587 ہجری قمری کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائی جنگجوؤں کے مابین عکا نامی سیاسی معاہدہ ہوا۔ صلیبی جنگوں کے دوران عکا شہر عیسائیوں کے حوالے کرنے اور اس کے عوض 3000 مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے عکا سیاسی معاہدے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دستخط ہوئے، لیکن عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا اور صلیبی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئیں جو عیسائیوں کی شکست پر ختم ہوئیں۔ عکا شہر بھی 15 ہجری قمری میں مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن 497 ہجری قمری میں اس پر عیسائیوں نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ سن 583 ہجری قمری میں صلاح الدین ایوبی نے عکا شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا، تاہم سن 587 ہجری قمری میں مغرب والوں کے قبضے میں چلا گیا اور اب تک انہی کے تصرف میں ہے۔ سترہ جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو خاتم المحدثین صاحب مستدرک الوسائل الحاج مرزا حسین نوری نے وفات پائی۔ مرزا حسین ابن محمد تقی ابن محمد علی نوری مازندرانی المعروف مرزا حسین نوری 1254 ہجری قمری میں مازندران کے شہر نور میں پیدا ہوئے۔ امامی فقیہ راوی مفسر اور شاعر مرزا نوری نے شیخ العراقین عبدالحسین تہرانی، شیخ مرتضیٰ انصاری اور الحاج ملا علی کنی جیسے جید علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور وہ خود شیخ آغا بزرگ تہرانی، الحاج شیخ عباس قمی، محمد حسین کاشف الغطا اور سید شرف الدین عاملی کے اساتذہ میں سے تھے۔ یہ عالم فاضل عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری اور معنوی کمالات میں مثالی انسان تھے۔ ان کی کتابوں میں فقہ میں مستدرک الوسائل خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کی تالیف پر مرزا حسین نوری کو صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا ہے۔ مرزا حسین نوری بالآخر 17 یا 27 جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو وفات پا گئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ انیس دسمبر سن 1787 عیسوی کو برطانیہ نے افریقی ملک سیرالیون کو اپنی باضابطہ کالونی بنا لیا۔ سرزمین سیرالیون پر یورپیوں کا تسلط 327 برس قبل پرتگالی سیاحوں کے اس علاقے میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوا۔ اس دوران پرتگالیوں نے ہزاروں کی تعداد میں افریقی عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو غلاموں کی حیثیت سے پکڑ کر یورپ کے بازاروں میں لے جا کر بیچنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ پرتگالیوں کی شکست کے بعد جب اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو بھی اس سرزمین کے حقیقی باشندوں کی جان نہیں بخشی گئی، اور برطانیہ نے بھی ہزاروں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ افریقی باشندوں کو، جن میں بوڑھے جوان سبھی شامل تھے، یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 1961 میں سیرالیون کو جزوی آزادی ملی اور اس ملک کا نظام گورنر جنرل کی نگرانی میں چلایا جانے لگا۔ پھر 1971 میں یہ ملک مکمل طور سے آزاد ہو گیا۔ سیرالیون کا رقبہ 71,740 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ملک مغربی افریقہ میں بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ہے۔ گینا اور لائبریریا سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اور 19 دسمبر سن 1989 کو امریکہ کی جارح افواج نے وسطی امریکہ کے ملک پاناما پر حملہ کر کے اس ملک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ امریکی جارحین نے صدر مانوئل نوریگا کو، جو امریکہ کے سخت مخالف شمار ہوتے تھے، اغوا کرنے کے بعد امریکہ منتقل کر دیا۔ 1992 میں امریکہ نے پاناما کے عوام کے شدید احتجاج اور عالمی سطح پر کی جانے والی مخالفت کے باوجود نوریگا پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں مقدمہ چلا کر جیل میں ڈال دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الهول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. Thank you.